السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. میرے محترم مکرم علماء، مشائخ اور عزیز القدر مسلمان بھائیوں، ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ کی عبادت، اس کی تعظیم، اس کی محبت، اس کی پوجا، اس کی پرستش، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ رب العزت کی عبادت، اس کی تعظیم و محبت، اس کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ ہوتی ہے. اس کی وحدانیت کو مانا جائے، اس کی الوہیت کو تسلیم کیا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے، اور اللہ رب العزت کے تمام احکام و عوامر بلا چون و چرا انہیں مانا جائے، تسلیم کیا جائے، اللہ رب العزت کے احکام کو بجا لایا جائے، جس چیز کا حکم دیا ہے اسے پورا کیا جائے، جس سے منع فرما دیا ہے اس سے باز رہا جائے، یہ اللہ رب العزت کی عبادت ہے. اور انسان دیکھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کا حکم دیا ہے، کچھ کام ایسے ہیں جن کے کرنے کا مطالبہ فرمایا ہے، انسان نے اپنی زندگی میں وہ کام بجا لانے ہوتے ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے، ان سے اللہ رب العزت نے باز رکھا ہے کہ یہ کام نہیں کرنے۔ جو کرنے کے کام ہیں، جن کا مطالبہ ہے کہ یہ کرنے ہیں، یہ تو بہت سارے کام ہیں، اور ایک انسان ساری زندگی ان مطلوب اور اللہ رب العزت کے مامور کاموں کو سر انجام نہیں دے سکتا۔ کئی چیزیں اس کے بس میں ہوتی ہیں، کئی چیزیں اس کی طاقت سے زیادہ ہوتی ہیں، کئی چیزوں کا موقع ہی نہیں ملتا، کئی چیزیں جو ہیں وہ انسان کے دائرے میں ہی نہیں آتی۔ اس لیے جو کرنے کے کام ہیں وہ تو ہر آدمی نہیں کر سکتا، وہ تو وہی کرتا ہے جس کا موقع ملا، جس کی توفیق ملی اور جو اس کے دائرے میں آئے۔ لیکن جن کاموں سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے، جن کاموں کو اللہ پاک نے حرام ٹھہرایا ہے، ان کے بارے میں عبادت اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، ان سے باز رہا جائے، ان کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ اور عبادت کا یہ حصہ جو ہے ہر انسان کر سکتا ہے، جن جن کاموں سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے، ایک انسان ان تمام کاموں کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی عبادت کا یہ منہیات والا حصہ جو ہے یہ پورا کر سکتا ہے، معمورات اور مطلوبات والا حصہ جو ہے یہ تو کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ سارے کا سارا بجا لائے، لیکن جو منہیات اور محظورات والا حصہ ہے یہ ہر انسان کے بس میں ہے کہ وہ ان سے بچ سکتا ہے، ان کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی بندگی کا یہ شعبہ پورا کر سکتا ہے۔ اسی لیے یہ شعبہ جو ہے جس کو ہر انسان پورا کر سکتا ہے، اس کے کرنے سے انسان سب سے بڑا عبادت گزار بن جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو یہ باتیں مجھ سے لے لے اور پھر ان پر عمل کرے اور آگے بھی ان کو سکھائے۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اتق المحارم، اے اللہ کے بندے، جن چیزوں کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، جن چیزوں کو اللہ نے ممنوع قرار دیا ہے، ان سے بچ جا، ان کو چھوڑ دے۔ تکن اعبد الناس، تو سارے لوگوں میں بڑا عبادت گزار بن جائے گا، سب لوگوں سے بڑھ کر عبادت کرنے والا بن جائے گا۔ کیونکہ یہ عبادت کا وہ شعبہ ہے کہ جو ایک انسان ایک وقت میں پورے کا پورا بجا لا سکتا ہے، نیت کر لے کہ جن جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے روکا ہے، منع فرمایا ہے، میں ان کے قریب نہیں جاؤں گا، اور کوشش کرے کہ ان کا ارتکاب نہ کرے، ان کے قریب نہ جائے، تو اللہ رب العزت کا یہ حکم پورے کا پورا اس نے مان لیا۔ جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے روکا ہے، ان تمام چیزوں سے رک کر وہ عبادت کا یہ کام مکمل کر لیتا ہے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اور جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے، ان سے بچنا یہ بہت ہی ضروری ہے، یہ اللہ رب العزت کی حدود ہیں، یہ اللہ رب العزت کی قائم کردہ حدود ہیں، ان کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ اگر انسان اللہ رب العزت کی حدود کو توڑے، ان کو پامال کرے، ان کی خلاف ورزی کرے، تو یہ انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں فرمایا، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں، ان کے قریب مت جاؤ۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ رب العزت کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں، ان کو پھلانگو نہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، انہیں پامال نہ کرو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ جو اللہ کی حدوں کو پامال کرتا ہے ان کو ان سے تجاوز کرتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہے، زیادتی کرتا ہے، اپنے آپ پر بھی زیادتی کرتا ہے، اللہ کی مخلوق پر بھی زیادتی کرتا ہے، اور اس زمین کو ظلم اور فساد سے بھر دیتا ہے۔ اور یہ حدوں کی خلاف ورزی کرنا، اللہ رب العزت کے محارم کا ارتکاب کرنا، ان کا انتہاک کرنا، یہ انسان کو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی تاکید کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ ہمیں اس بات سے روکا کہ لوگوں، اللہ کی حدود کو پامال کر کے، ان کی خلاف ورزی کر کے کہیں جہنم میں نہ چلے جانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا آخذ بحججکم، لوگوں میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے تمہیں روکتا ہوں اور تمہیں کہتا ہوں، ایاکم وجہنم، ایاکم والحدود، ایاکم وجہنم، ایاکم والحدود، ایاکم وجہنم، ایاکم والحدود، اللہ کی حدوں کو پامال کرنے سے بچو اور جہنم کی آگ سے بچو، جہنم کی آگ سے بچو، اللہ کی حدیں توڑنے سے بچو، اللہ کی حدیں توڑنے سے بچو اور جہنم کا ایندھن بننے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا معنی یہ ہے کہ اگر انسان اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ لازماً جہنم میں جائے گا۔ یہ جو چیزیں اللہ رب العزت نے حرام ٹھہرائی ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے اپنی حدود قرار دیا ہے، ان کی تفصیل قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، جو اللہ رب العزت نے چیزیں حرام ٹھہرائی ہیں ان سب کی تفصیل وضاحت قرآن میں اللہ تعالی نے بیان فرمائی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھول کر بیان فرمایا۔ لیکن یہ مقام جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے سورۃ الانعام کا، یہ تین آیتیں ایسی ہیں جو بڑی ہی عظیم الشان اور جامع آیتیں ہیں، جو اللہ رب العزت کی وصیت ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، ذالکم وصاکم بہ، یہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت فرما رہے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پڑھنا چاہتا ہے، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے، تو وہ یہ آیتیں پڑھ لے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ان آیتوں کی پابندی کا عہد لیا کرتے تھے، اور ان میں اللہ رب العزت نے یہی بیان فرمایا ہے کہ صراط مستقیم کی حدود کیا ہے، اللہ رب العزت نے کن کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، قل تعالوا، اے میرے نبی آپ کہیں، لوگوں آؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا حرام قرار دیا ہے، کیا پابندیاں لگائی ہیں، کیا حدود مقرر کی ہیں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی اللہ کی وصیت اور تلقین یہ ہے، اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، کوئی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ کی ذات میں اللہ کا کسی کو ساجی نہ بناؤ، کوئی اس کی اولاد نہیں، کوئی اس کا ماں باپ نہیں، کوئی اس کا ہمسر اور برابر نہیں، اور اللہ کی صفات میں کسی کو اس کے برابر نہ قرار دو۔ جو اللہ کی صفات ہیں وہ اللہ کے لیے مخصوص ہیں، وہ اور کسی میں نہیں پائی جاتی۔ علم الغیب اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں، ہمیشہ کی زندگی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، کبھی اس پہ فنا نہیں آئے گا، اور کبھی اس پر عدم کا مرحلہ نہیں گزرا، یہ صرف اللہ رب العزت ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، اور ہما وقت ہر چیز کو جاننے والا، اور اللہ رب العزت اس پوری کائنات کے اندر تصرف کرنے والا صرف اور صرف ایک ہے، واحد لا شریک ہے، کوئی اس کا معاون اور مددگار نہیں، کوئی اس کے ساتھ برابر اور شریک نہیں، کوئی اس کے سہیم نہیں۔ اللہ رب العزت کو اس کی صفات میں واحد لا شریک مانا جائے۔ اور اسی طرح جو اللہ رب العزت کا حق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی پوجا اور پرستش کی جائے، اس کی عظمت کو مانا جائے، اس کے سامنے دستے سوال دراز کیا جائے، اس سے مدد مانگی جائے، مشکل کے وقت اسے پکارا جائے، آڑے وقت میں اس کی طرف رجوع کیا جائے، یہ بھی صرف اللہ رب العزت کا حق ہے۔ اور کوئی نہیں اس کائنات میں، نہ کوئی زندہ نہ کوئی مردہ، نہ کوئی جن نہ کوئی نبی نہ کوئی فرشتہ، کوئی نہیں، نہ کوئی انسان، نہ کوئی نبی، نہ کوئی صدیق، نہ کوئی شہید، نہ کوئی ولی، کوئی نہیں ہے انسان جس کے سامنے دستے سوال دراز کرے، جس کو انسان مدد کے لیے پکارے، یہ صرف اللہ رب العزت ہے۔ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے جس کا یہ حق ہو۔ اللہ تشرکو بھی شیئا، یہ اللہ رب العزت نے ہمیں وصیت فرمائی ہے، اور اللہ نے یہ حد مقرر کی ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے، اللہ رب العزت کی توحید کو تسلیم کیا جائے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو انسان اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ رب العزت نے یہ شرک معاف نہیں کرنا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کے لیے معافی نہیں جب تک انسان دنیا میں شرک سے تائب ہو کر اسے چھوڑے نہیں، اور اللہ کے حضور صدق دل سے توبہ نہ کرے، اس وقت تک شرک معاف نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی انسان شرک کی حالت میں ہی مر جاتا ہے اور اسی طرح دنیا سے چلا جاتا ہے کہ وہ مشرک تھا، تو اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ پاک نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دے دیا ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ وما واہ النار، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ شرک بڑا ہی سنگین گناہ ہے، سب سے بڑا حرام عمل یہ ہے اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، وَإِن قُطِعْتَ أَوْ فُرِّقْتَ، اگرچہ تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے جلا کر راکھ بنا دیا جائے، تجھے آگ میں پھینک دیا جائے، تجھے قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یہ بہت ہی سنگین گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا حرام عمل ہے۔ اس لیے انسان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر انسان اس کا ارتکاب کر لے تو جنت سے محروم، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم، اور اس کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اگر تو نے شرک کر لیا تو تیرے سارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تو گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں توحید کو سمجھنا چاہیے اور خالص توحید کے اوپر استقامت اختیار کرنی چاہیے، اور شرک کے ہر شائبے سے بچنا چاہیے، اور شرک سے پوری طرح اپنے عمل کو، عقیدے کو خالص کرنا چاہیے، کرید کرید کر نکال دینا چاہیے۔ شرک جلی تو اپنی جگہ پر بڑا خطرناک ہے، لیکن میرے بھائیوں، اس کے ساتھ ایک شرک خفی بھی ہے، چھپا ہوا شرک بھی ہے، جو انسان کے اندر در آتا ہے لیکن انسان کو پتہ نہیں چلتا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الخفی، مجھے سب سے زیادہ تمہارے متعلق جس چیز کا خوف ہے وہ شرک خفی ہے۔ وہ شرک خفی کیا ہوتا ہے؟ وہ ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان دین کے کام اس لیے کرے کہ دنیا کما لے، دین کے کام اس لیے کرے کہ لوگوں کو خوش کرے، لوگوں میں عزت اور نمود حاصل کرے، لوگوں کے اندر شہرت اور نیک نامی حاصل کرے، یہ ایسا شرک ہے کہ جو چونٹی کی چال چل کے آتا ہے، چپکے سے انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور انسان کو پتا بھی نہیں چلتا، اور کل قیامت کے دن جب اس شرک کا مرتکب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، حالانکہ وہ عالم دین ہوگا، وہ اپنے خیال میں شہید ہوگا، وہ بہت بڑا سخی ہوگا، لیکن تمام انسانوں سے پہلے اسی کو پکڑ کر جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا اور ان کے ساتھ جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ اس لیے جہاں شرک جلی سے بچنا ضروری ہے، وہاں اس شرک خفی سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہ وصیت کی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، ماں باپ کی دل آزاری نہ کی جائے، زندگی کے اندر انہیں دکھی نہ کیا جائے۔ یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ انسان اپنے دوستوں کے ساتھ تو حسن سلوک کرتا ہے اور اپنے باپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، انسان اپنی بیوی کے ساتھ پیار کرتا ہے اور اپنی ماں کے ساتھ بد سلوکی کرتا ہے، یہ بڑی زیادتی ہے، یہ بڑا ظلم ہے۔ اللہ رب العزت نے ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی کرنے کو حرام قرار دیا ہے، اور یہ تلقین اور وصیت فرمائی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ احسان کرنا چاہیے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تعقن والدیک، اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کر، اپنے ماں باپ کی حکم عدولی نہ کر، جب تک وہ کوئی ایسا کام نہ کہیں جو اللہ کی نافرمانی کا کام ہے، تو ماں باپ کا حکم ماننا ضروری ہے۔ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخَلَّى مِنْ مَالِكَ وَأَهْلِكَ، اگرچہ وہ تمہیں یہ کہہ دیں کہ اپنا مال چھوڑ دے، اپنا گھر چھوڑ دے، تو ماں باپ کا حکم ماننا چاہیے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین شخص ہیں جن کو اللہ رب العزت قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، قیامت کے دن اللہ تعالی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے، العاق لوالدیہ، جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جو احسان کر کے پھر جتلاتا ہے اور دوسرے کو یہ احساس دلاتا ہے کہ تو میرا ممنون ہے، تو میرا زیر بار ہے، میرا احسان مند ہے، اپنے احسان جتلانے والا۔ اور تیسرا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ بولنے والا، جھوٹی قسم کھانے والا۔ یہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ اور ایک دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین آدمی ہیں جن کے اوپر اللہ پاک نے جنت کو حرام کر دیا ہے، ایک وہ شخص جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اور دوسرا وہ شخص جو ہمیشہ نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتا ہے، شراب پیتا ہے یا اور دوسری نشہ آور چیزیں استعمال کرتا ہے، بھنگ، چرس، افیون اور یہ دوسری نشہ آور چیزیں، ان پر ہمیشگی کرنے والا یہ کبھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے اللہ پاک نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اور اسی طرح وہ شخص جو دیوس اور بے غیرت ہے، اپنے گھر کے اندر برائی دیکھتا ہے، بے حیائی دیکھتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ان کو نہیں روکتا، تو ایسے آدمی کے لیے اللہ پاک نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اگر ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انسان کو ان کے ساتھ اور زیادہ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، بوڑھے ہو جائیں دونوں یا دونوں میں سے ایک، تو کبھی ان کو جھڑکو نہیں، انہیں ڈانٹو نہیں، ان کے سامنے اوں بھی نہ کہو، ان کے سامنے ہاتھ نہ جھاڑو۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور بہت ہی عزت اور اکرام کے ساتھ ان سے بات کیا کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور شفقت و محبت کے ساتھ پہلو جھکا کے ان کے سامنے آیا کرو اور ان کی بات مانا کرو۔ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اتنا کچھ کر کے بھی انسان ماں باپ کا حق نہیں ادا کر سکتا، اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تو ان پہ رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پیار اور شفقت کے ساتھ پالا تھا، تو ان کو ان کا صلہ عطا فرما۔ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اللہ کی وصیت ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے، اور بالخصوص ماں کی نافرمانی۔ نوجوانوں، بیٹوں اور بیٹیوں، سن لو یہ بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ رب العزت نے ماں کی نافرمانی کرنا، ماں کی دل آزاری کرنا، اس کو حرام قرار دیا ہے، اس کو ممنوع قرار دیا ہے۔ ماں کا بڑا حق ہے، ماں کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے قدم پکڑ لے، جنت وہاں ہے، فإن الجنة ثم، ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ اور باپ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الوالد اوسط ابواب الجنة، باپ جو ہوتا ہے یہ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، یہ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے۔ جو انسان چاہتا ہے کہ وہ جنت کا مستحق بنے، وہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہو اور اپنے ماں باپ کی دل آزاری نہ کرے۔ وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ عرب جاہلیت کے اندر وہ تو اجڑ اور غیر مہذب لوگ تھے، بھوک کے ڈر سے بچوں کو قتل کر دیتے تھے، غیرت کی وجہ سے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو مار دیتے تھے کہ ہم ان کو کھلائیں گے کہاں سے۔ لیکن آج نیا دور ہے، اور شیطان نے نئے ہتھ کنڈے ایجاد کیے ہیں، قتل اولاد کے نئے طریقے ایجاد کیے ہیں، انہیں نئے نئے اور بڑے مہذب ناموں کے ساتھ لوگوں کے اندر معروف کروایا ہے، اور جن کے پیچھے پوری پوری وزارتیں، حکومت کے بڑے بڑے محکمے اور بہت بڑے بڑے ادارے ہمہ وقت عمل کر رہے ہیں۔ خاندانی منصوبہ بندی، بہبود آبادی کے نام سے مسلمانوں کو یہ پڑھایا جا رہا ہے، یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اپنی نسل کو محدود کرو، بچوں کو زیادہ نہ ہونے دو۔ یہ بات وہی ہے، پیچھے فلسفہ وہی ہے کہ جی کھائیں گے کہاں سے، ان کو کھلائیں گے کہاں سے، ان کی زندگی کا معیار ہم کیسے بلند کر سکیں گے، ہمارا تو اپنا معیار ابھی تک بلند نہیں ہوا۔ میرے بھائیو، یہ بات وہی ہے، صرف نام بدل گیا۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولا تقتلوا اولادکم من املاق، بھوک کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ نحن نرزقکم ویاہم، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، انہیں بھی ہم رزق دیں گے۔ انسان دیکھ رہا ہے کہ آج آبادی اربوں تک پہنچ گئی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے رزق کے وسائل بڑھا دیے۔ اس زمین کے اوپر اللہ پاک نے انسانوں کے لیے فراوانی کے ساتھ رزق کا سامان پیدا کیا ہے۔ یہ انسان کی حماقت ہے، یہ اس کی نادانی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ انسان کھائیں گے کہاں سے، جس کو اللہ پیدا کرتا ہے اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے رزق کا انتظام کرتا ہے۔ وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، روزی کا انتظام تم نے نہیں کرنا، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزق دینے والا تو اللہ رب العزت ہے، جو بڑی طاقت والا ہے، بڑا زبردست ہے، روزی اس نے دینی ہے، اور تمہیں بھی وہی روزی دے رہا ہے، اور تمہاری اولادوں کو بھی وہی روزی دے گا۔ اس لیے روزی کے ڈر سے، بھوک اور افلاس کے ڈر سے، فقر کے ڈر سے، اور اس بات سے کہ وسائل ختم ہو جائیں گے، آبادی کو محدود کرنا، نسل انسانی کو گھٹانا، اور بچوں کی پیدائش پر پابندیاں عائد کرنا، یہ سارا وہی کام ہے جس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم ویاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اور اللہ رب العزت نے یہ چیز حرام قرار دی ہے کہ انسان بے حیائی کے کاموں کا ارتکاب کرے، بدکاری اور بے حیائی کے قریب جائے۔ لا تقرب الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، بے حیائی، برائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، کھلی بے حیائی ہو یا چھپی بے حیائی ہو۔ زنا اور زنا کے مقدمات، زنا کے دوائی، ان سب سے انسان کو بچنا چاہیے، اللہ رب العزت نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ بڑا غیور ہے، بڑا غیرت مند ہے اللہ رب العزت، اور اس کے غیرت مند ہونے کی وجہ سے ہی اس نے فواہش، بے حیائی، بدکاری اور غلط روی کو حرام قرار دیا ہے. اور کوئی انسان اگر بے حیائی کا، برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی غیرت جوش میں آتی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تقرب الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، سب سے بڑی بے حیائی تو وہ کھلی بدکاری ہے، وہ جنسی بے راہ روی ہے جو آج عام ہوتی جا رہی ہے معاشرے کے اندر، من مانی کرنا، جنسی تعلقات قائم کرنے کے لیے مرد مردوں کے ساتھ، عورتیں عورتوں کے ساتھ، یا مرد عورتیں اخلاق و شریعت کے تقاضوں کو پامال کر کے جیسے چاہیں جنسی ہوس رانی کرتے ہیں، یہ فاحشہ ہے. لا تقرب الزنا انہ کان فاحشتم و مقتا، انہ کان فاحشتم و سا سبیلا، یہ زنا، یہ بدکاری، یہ بے حیائی بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کی ناراضگی کا کام ہے اور یہ برا راستہ ہے. اور جب بھی کسی قوم کے اندر زنا پھیل جاتا ہے تو اللہ رب العزت کا عذاب اور اللہ کی طرف سے اس قوم پر تباہی آ جاتی ہے. یہ تو زنا بدکاری ہے، کھلی بدکاری ہے اور بے حیائی ہے. لیکن میرے بھائیو، جو چیزیں زنا کی طرف لے جانے والی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی زنا قرار دیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ بھی زنا کرتی ہے، اور آنکھ کا زنا یہ ہے کہ آنکھ غلط دیکھے، ایسی جگہ انسان نظر بازی کرے جو اس کے لیے جائز نہیں ہے، حرام نظر بازی کرے انسان، تانک جھانک کرے، تو یہ آنکھ کا زنا ہے. اور کان بھی زنا کرتے ہیں، اور کانوں کا زنا یہ ہے کہ انسان گندی باتیں سنے. آج جو گانے اور جو عشقیہ بول اور جو لچر اور واہیات قسم کی گندی غزلیں اور گندے گانے کیسٹوں پہ اور گانے والوں کے اور گانے والیوں کے ہر وقت ہمارے کانوں میں پڑتے رہتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں، میرے بھائیوں یہ کانوں کا زنا ہے. آنکھوں کا زنا محرمات کو دیکھنا، اور کانوں کا زنا یہ گانے سننا اور لغو اور فضول باتوں کے اندر لذت لینا، اور زبان کا زنا یہ ہے کہ انسان ایسی باتیں کرے، ایسے بول بولے، اور ہاتھوں کا زنا یہ ہے کہ کسی غیر محرم کو ہاتھ لگائے اور ہاتھ لگا کر لطف و لذت حاصل کرے، اور قدموں کا زنا یہ ہے کہ ایسی جگہوں پر انسان چل کے جائے. اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھی زنا قرار دیا ہے کہ کوئی عورت اللہ اکبر خوشبو لگا کر نکلتی ہے، کوئی عورت بن سنور کے خوشبو لگا کر نکلتی ہے، مردوں کی مجلس کے پاس سے گزرتی ہے اور مرد اس کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی الزانیہ، یہ خوشبو کے ساتھ مہکتی ہوئی جانے والی بدکار ہے، یہ زانیہ ہے، یہ بدکار ہے. اور اسی طرح جو عورتیں اس طرح کا لباس پہنتی ہیں کہ لباس بھی پہنا ہوا ہے لیکن ننگی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اندر ایسی عورتیں آئیں گی رؤوسہن کاسنمۃ البخت، جن کے سر اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ہوں گے، اوپر کو جوڑے اٹھا رکھے ہوں گے انہوں نے، سروں کے اوپر جوڑے باندھتی ہیں، اور پھر کاسیات عاریات، لباس بھی پہنا ہوا ہے لیکن پھر بھی ننگی ہیں. اس کا معنی یہ ہے یا تو اتنا پتلا باریک اور شفاف لباس ہے کہ جس سے جسم جھلکتا ہوا نظر آتا ہے، اور یا پھر ایسا تنگ فٹ اور ٹائٹ لباس پہنا ہوا ہے جس سے جسم کا انگ انگ نظر آ رہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لباس پہننے والی لباس پہنا ہوا ہے لیکن پھر بھی ننگی. کاسیات عاریات، مائلات ممیلات، لہک لہک کے، لچک لچک کے چلنے والی، بازاروں کے اندر اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، فرمایا یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، یہ جنت کے قریب بھی نہیں جائیں گی. لا یرحنا رائحت الجنہ، یہ اللہ کی لعنت میں جاتی ہیں اور اللہ کی لعنت میں آتی ہیں، یہ سارے کام یہ بھی فواحش میں آتے ہیں، اور اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن، کھلے چھپے فواحش اور بے حیائی کے سارے کام چھوڑ دو، ان کے قریب نہ جاؤ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا ظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ، جب کسی قوم کے اندر بے حیائی، بے پردگی، بدکاری، بد اخلاقی عام ہو جاتی ہے، حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا، سر عام لوگ ان چیزوں کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں، اِلَّا فَشَافِيهِمُ الْأَوْجَاعُ وَالطَّاعُونُ وَالْأَمْرَاضُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا، تو اس برائی کے پھیلنے کے نتیجے میں، بے حیائی کے عام ہونے کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ عذاب آتا ہے کہ اس قوم پر ایسی ایسی بیماریاں، ایسی ایسی بیماریاں، ایسے درد اور ایسے امراض مسلط ہو جاتے ہیں جو پہلوں نے کبھی دیکھے نہیں، پہلوں نے کبھی سنے نہیں، پہلوں نے کبھی ان کا تجربہ نہیں کیا، ان کا مشاہدہ نہیں کیا. آج مغربی معاشرے کے اندر بھی یہی حال ہے کہ ایسی ایسی بیماریاں روز بروز سامنے آتی ہیں کہ باوجود علاج اور تشخیص کے، بے شمار وسائل کے، تشخیص ہی نہیں ہو پاتی، علاج ہی نہیں ہو پاتا. اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہی صورتحال ہے، یہ نتیجہ ہے میرے بھائیوں اس بات کا کہ ہمارے اندر بے حیائی پھیل رہی ہے اور غلط روی پھیل رہی ہے. اس لیے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے بے پردگی اور بے حیائی پر، اور زنا کے مقدمات پر بالخصوص. یہ گانا بجانا اور یہ ناچ، یہ سرود اور یہ موسیقی اور یہ فلمیں اور یہ کیبل اور یہ ڈش اور یہ سلسلے جو برائی کو، بے حیائی کو فروغ دینے والے ہیں، ان سب سے بچنا ضروری ہے، ان کے قریب مت پھٹکو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ایک پہاڑ کے پہلو میں قیام کریں گے، اور وہاں وہ داد عیش دینے کے لیے ڈیرا ڈالیں گے، اور وہاں وہ گانے کی، بجانے کی، ناچ کی، سرود کی مجلس قائم کریں گے، اور کوئی آنے والا ان کے پاس آئے گا اور وہ کہے گا کہ میرا یہ کام کر دو، تو وہ کہیں گے کل کو آنا، لیکن رات آئے گی تو اللہ رب العزت وہ پہاڑ ان کے اوپر گرا کر ان کو تہس نہس کر دے گا، اور ان میں سے جو باقی بچیں گے ان کو اللہ رب العزت خنزیروں اور بندروں کی شکل میں مسخ کر دے گا. اس لیے یہ مجلسیں جن کے اندر بے حیائی اور برائی پھیلائی جاتی ہے، ان کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، ان سے دور رہنا چاہیے. لا تقرب الفواحش ما ظہر منہا وما بطن ولا تقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور جس جان کو اللہ نے محترم قرار دیا ہے اسے مارو نہیں، اسے قتل نہ کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں، ایمانداروں سن لو، تمہارا مال ایک دوسرے کے لیے، تمہاری جان ایک دوسرے کے لیے، تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے کے لیے محترم ہے. کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کا خون کرے، دوسرے مسلمان کی عزت پر حملہ کرے، دوسرے مسلمان کا مال کھائے. الا بالحق، ہاں اگر کسی کے اوپر یہ سزا شریعت کی طرف سے لاگو ہوتی ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، کہ کوئی شادی شدہ زنا کرے، کوئی دین سے مرتد ہو جائے، کوئی دین کو چھوڑ کر منحرف ہو جائے، مرتد ہو جائے، یا کسی نے کسی کو قتل کیا ہو تو قصاصاً اسے قتل کیا جائے، تو پھر تو اس کا خون کرنا جائز ہے. مگر نہ ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بہائے. ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، اللہ نے یہ تمہیں وصیت کی ہے کہ دوسرے مسلمان کا خون ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. اور جس طرح دوسرے مسلمان کا خون جائز نہیں ہے، اسی طرح کسی مسلمان کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مارے، اپنے آپ کو قتل کرنا بھی جائز نہیں ہے. ولا تقتلوا انفسکم، اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو بھی قتل نہ کرو. جو شخص خودکشی کرتا ہے اپنے آپ کو مار لیتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا لیا، کسی بلندی سے نیچے پھینک دیا، یا کسی نے زہر پی لیا، یا کسی نے اپنے پیٹ میں چھرا گھونپ لیا، یا اور کسی طریقے سے اس نے اپنے آپ کو مار لیا تو جہنم کے اندر اس کو یہی سزا دی جائے گی کہ وہ زہر پی رہا ہوگا، اپنے آپ کو بلندی سے گرا رہا ہوگا، اپنے پیٹ میں چھرا گھونپ رہا ہوگا، اپنے آپ کو گولی مار رہا ہوگا، جس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو مارا ہے اسی طرح جہنم کے اندر ہمیشہ اس کو سزا ملتی رہے گی اور اس کی بخشش نہیں ہو سکے گی، وہ جہنم کے اندر ہی رہے گا خالدا مخلدا. یہ الفاظ ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس لیے نہ تو انسان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے آپ کو مارے، یہ جان انسان کی اپنی نہیں، یہ اللہ کی امانت ہے، اور نہ یہ جائز ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کو مارے. دوسرے مسلمان کا خون کرنا بہت بڑا گناہ ہے، جس طرح شرک بہت بڑا گناہ ہے اسی طرح یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے کہ کوئی کسی مسلمان کو قتل کرے. اللہ رب العزت نے قیامت والے دن سب سے پہلے خون کا فیصلہ کرنا ہے، اور جو کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے وہ قیامت کے دن مقتول اس طرح آئے گا کہ ایک ہاتھ میں اس قاتل کا سر ہوگا اور اس کا گریبان اس نے پکڑا ہوا ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسے پیش کرے گا اور کہے گا اللہ اس سے پوچھئے کہ اس نے مجھے کس لیے قتل کیا تھا. اللہ رب العزت سب سے پہلے قتل کا فیصلہ کریں گے. اول ما یقضا، سب سے پہلے جس کا فیصلہ کیا جائے گا وہ لوگوں کے خونوں کا فیصلہ ہے. کسی کو قتل کرنا تو یہ جرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، میں سنا دوں آپ کو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حجر اخاہ المسلم سنتن، جو کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کو اس طرح چھوڑ دیتا ہے کہ سال بھر اس سے کلام ہی نہیں کرتا، اس سے قطع تعلق کر لیتا ہے، اس سے بول کلام بند کر لیتا ہے، ایک سال گزر جاتا ہے اسی طرح کہ اس نے اپنے بھائی کے ساتھ نہ سلام کیا، نہ کلام کیا، نہ اس سے بولا، نہ اس کو ملا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں فہوا کسف کی دمی ہی، یہ ایسے ہی ہے کہ اس نے اس کو قتل کر دیا، اس کا خون بہا دیا. کہاں ہیں ہم میرے بھائیوں، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ قطع تعلق کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ بول کلام بند کر لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کے برابر قرار دیا ہے کہ یہ بھی قتل کی طرح ہے. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. اللہ تمہیں وصیت فرما رہے ہیں تاکہ تم سمجھو، تم جانو، اس بات کو دلوں میں اتارو، دماغوں میں بٹھاؤ. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. لوگوں، اللہ رب العزت نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے کہ یتیم کا مال کھایا جائے، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ. ولا تقربوا مال اليتيم، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، الا بالتی ہی احسن، ہاں اگر تمہاری پرورش میں کوئی یتیم ہے تو اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر اس کو ترقی دینے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی آدمی اگر اپنے مال کے ساتھ ملا لیتا ہے تو یہ جائز ہے، لیکن اس کو ہڑپ کر جانے کے لیے، اسے کھا جانے کے لیے اور اسے ہضم کر جانے کے لیے کوئی آدمی اگر اپنے قبضے میں کر لیتا ہے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے. سن لیں وہ لوگ جو اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے، بھائی فوت ہو گیا، بھتیجے چھوٹے چھوٹے ہیں اور بیوہ کو دھکے دے کے گھر سے نکال دیا اور بھتیجوں کو پتہ نہیں چلنے دیا اور بھائی کی زمین اپنے نام لگوا لیتے ہیں اور بھتیجوں کو محروم کر دیتے ہیں. یہ یتیموں کا مال کھانا قرآن کہتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتاما ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں. یہ یتیموں کا مال کھا لینا، ان کی زمینیں ہتھیا لینا، ان کے حصے دبا کے بیٹھ جانا اور ان کو کچھ نہ دینا، یہ اپنے لیے جہنم کا ایندھن اکٹھا کرنا ہے، اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنا ہے. خیر یہ تو ہمارے معاشرے میں ظلم ہوتا ہی ہے، لیکن ایک اور بھی یتیموں کا مال کھانے کا طریقہ ہے. چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے مر گیا مرنے والا، بچے ہیں، بیوہ ہے، یتیم بچے ہیں، اور اب اس کے بھائی اور اس کے رشتہ دار کہتے ہیں اس کا چالیسواں کرنا ہے، اس کا دسواں کرنا ہے، اس کے اصال ثواب کے لیے ختم کرنے ہیں، لاؤ پیسے دو. ان یتیموں کا مال، اس بیوہ کا مال بھائی زور دیتے ہیں، برادری والے زور دیتے ہیں، وہ بیچاری لجاجت کے ساتھ، سماجت کے ساتھ کہتی ہے کہ ان یتیموں کا مال نہ لگاؤ، کہتے ہیں لو ہم نے چالیسویں کھائے ہوئے ہیں، کیوں ہم اپنے بھائی کا چالیسواں نہیں کریں گے؟ اور ان یتیموں کا مال چھین کر حاصل کر کے چالیسویں کرتے ہیں اور خود بھی کھاتے ہیں، اور ساری برادری اکٹھی ہوتی ہے یتیموں کا مال کھانے کے لیے۔ خدا کے بندو، کبھی سوچا تم نے کہ ان یتیموں کے اوپر ظلم کرتے ہو، ان کا مال کھاتے ہو، بکرے کھاتے ہو، مرغے کھاتے ہو، اور نام دیتے ہو چالیسویں کا، اور مال ہوتا ہے ان یتیموں کا، اور مولوی بھی اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں جنہوں نے ان چیزوں کو سندے جواز بخش رکھی ہے۔ لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، یتیم کے مال کو محفوظ رکھنے کے لیے، اسے بڑھوتری اور ترقی دینے کے لیے تو اپنے مال کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے، باقی اسے اینٹنے کے لیے، کھانے کے لیے، ہڑپ کرنے کے لیے یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ شدہ، اور اسی طرح کسی بھی مسلمان کا مال کھانا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ناجائز اور ناحق طریقوں سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، اس کی دلی رضا اور خوشی کے بغیر دوسرے مسلمان کے لیے اس کا مال کھانا جائز نہیں ہے۔ یہ رشوتیں لے لے کر، یہ لوگوں کا مال غصب کر کے، یہ لوگوں کا مال دبا کے جو انسان پیسہ روپیہ اکٹھا کرتا ہے، وہ مت سمجھے کہ یہ میں کمائی کر رہا ہوں، یہ وہ جہنم کا ایندھن اکٹھا کر رہا ہے۔ اور آج کل یہ لوگوں نے بڑا آسان سمجھ رکھا ہے اس مسئلے کو کہ لوگوں کا مال غصب کرو، مارکیٹ میں لوگوں کا مال لو اور پھر کروڑوں جمع کر کے بیٹھ جاؤ، ہڑپ کر جاؤ، ہضم کر جاؤ، اور پھر اس میں سے دو چار لاکھ جو ہے وہ صدقہ کر دو، خیرات کر دو، دو چار عمرے کر لو، ایک دو حج کر لو، اور سمجھتے کہ ہم پوتر ہو گئے، ہم پاک ہو گئے، ہم نے اس مال کو پاکیزہ کر لیا۔ نہیں، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، اور صدقے اور خیرات میں صرف پاک مال کو ہی اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ اور جو آدمی حرام مال جمع کرتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق غالباً روایت کرتے ہیں، یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ما جمع رجل مالا من حرام، جو آدمی حرام مال جمع کرتا ہے، ناجائز ذرائع سے مال جمع کرتا ہے، رشوت کا مال اکٹھا کرتا ہے، سود کا مال اکٹھا کرتا ہے، لوگوں کا پیسہ دباتا ہے، لوگوں کا مال دباتا ہے، اور اس طرح اکٹھا کر کے پھر وہ صدقہ کر دیتا ہے، خیرات کر دیتا ہے، لیس لہ من اجر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا، وکان علیہ وزر و اسر، اور یہ سارے کا سارا اس پر بوجھ بنتا ہے، یہ اس کے اوپر بھار بنتا ہے، قیامت کے دن وہ اس بوجھ کے ساتھ اٹھے گا۔ اور یہ نہ سمجھے کہ میں نے صدقہ دے کر اس کو پاک کر لیا، نہیں، حرام مال سے دیا ہوا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ اور بلکہ کوئی آدمی اگر حرام مال کے ساتھ حج کرنے جاتا ہے تو اس کا حج بھی قبول نہیں ہوتا۔ وہ جو حدیث ہے جس میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ذکر الرجل یطیل السفر، ایک آدمی کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کر کے آتا ہے، اشعث اغبر، اس کے بالوں پر مٹی پڑی ہوئی ہے، اس کا جسم بھی مٹی سے اٹا ہوا ہے، اس کے کپڑے بھی مٹی سے آلودہ ہیں، اور وہ لمبا سفر کر کے آیا ہے۔ حدیث کے اس سیاق سے تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ کوہاجی ہے جو اس طرح جاتا ہے، اور وہ ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے کہ یا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، میری دعا سن، میری التجا سن۔ لیکن حالت یہ ہے کہ مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، اس کے کپڑے حرام کے، اس کا پینا حرام کا، اس کا کھانا حرام کا، انا یستجاب لذالک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ دعا بھی قبول نہیں ہوتی، صدقہ خیرات بھی قبول نہیں ہوتا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق روایت کرتے ہیں کہ جو آدمی حرام کھاتا ہے،
لا يدخل الجنة جسد غذی بالحرام، حضرت ابوبکر صدیق کی روایت ہے کہ جو جسم حرام مال کے ساتھ پلا ہے، حرام مال کے ساتھ جس کی پرورش ہوئی ہے، وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما لحم نبت من سحت فالنار اولا بہ، جو گوشت، جو چمڑا، جو ہڈیاں، جو خون حرام سے پرورش پاتا ہے، اے کعب ابن عجرہ، یہ جہنم میں جل کے رہے گا، یہ جہنم میں جلے گا. ہم لوگوں نے بڑا آسان سمجھا ہوا ہے، کروڑوں دبا کر بیٹھ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، اور پھر تھوڑا سا خیرات کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے پاک کر لیا. نہیں، ناجائز اور حرام مال یہ پاک نہیں ہوتا جب تک کہ سارے کا سارا انسان نہ دے دے ان لوگوں کو جن کا یہ حق ہے، یا ان سے معاف کروا لے، اس وقت تک معافی نہیں ہوتی. اس لیے انسان کو حرام سے پرہیز کرنا چاہیے. حرام اگر انسان کھاتا ہے جنت سے محروم ہو جاتا ہے، نیک عمل اس کا قبول نہیں ہوتا، دعا اس کی قبول نہیں ہوتی، ثواب اس کو نہیں ملتا. اور اللہ رب العزت نے فرمایا، ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها. اللہ اکبر. پورا تول تولو، پورا ماپ کرو. جب کوئی چیز ماپو تو پوری ماپو، جب کوئی چیز تولو تو پوری تولو. ماپ تول میں کمی کرنا، اسے اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے. اوف القیل والمیزان بالقسط، پورے پورے انصاف کے ساتھ ماپ تول پورا کرو. جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ویل للمطففین، ان ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تباہی ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے بربادی ہے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، جب دیتے ہیں تو تھوڑا دیتے ہیں. جیسے ناپ تول میں کمی حرام ہے کہ انسان تھوڑا ناپے، تھوڑا تولے، یہ حرام ہے، اسی طرح یہ بھی حرام ہے کہ انسان صحیح کوالٹی نہ پیش کرے. جو چیز کوالٹی کے اعتبار سے بنتی ہے وہ کوالٹی پوری نہ کرے، مقدار پوری نہ کرے، معیار پورا نہ رکھے، معیار میں کمتی کر دے. آج ہم نے کس کس چیز میں اس کا ارتکاب کیا، نہ مقدار پوری ہوتی ہے نہ معیار پورا ہوتا ہے. حتیٰ کہ وہ دوائیاں جو جان بچانے والی دوائیاں ہیں، ان تک کے اندر ہم نے یہ تطفیف، یہ بخس، یہ ظلم اور زیادتی کا ارتکاب کیا ہے کہ اپنے دیش اور ملک کی بنی ہوئی دوائی جو ہے وہ جان بچانے والی، ہزاروں روپے لوگ خرچ کر کے لاتے ہیں تو وہ بھی جعلی نکلتی ہے، وہ بھی غلط نکلتی ہے. اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر عذاب نہ آئے. اللہ اکبر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت بریدہ ابن الحصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پانچ خصلتے ہیں، پانچ چیزیں ہیں، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تمہارے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں. ان میں سے ایک چیز یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقص قوم المکیال والمیزان، جب کوئی قوم جو ہے وہ ماپ تول میں کمی کرتی ہے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ عذاب آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر قحط سالی مسلط فرما دیتے ہیں، قحط پڑ جاتا ہے، پانی کے ذخیرے خشک ہو جاتے ہیں، دریاؤں کا پانی کم ہو جاتا ہے، بارشیں کم ہوتی ہیں. اخذوا بالسنین اور اخذوا بالقحط، اگر ناپ تول میں کمی کی جائے تو پیداوار میں کمی ہو جاتی ہے، قحط سالیاں مسلط ہو جاتی ہیں، پانی کے اندر کمی آ جاتی ہے، بارشوں کے اندر کمی آ جاتی ہے. اس لیے ناپ تول میں معیار اور مقدار میں کمی نہیں کرنی چاہیے، معیار اور مقدار بھی پوری رکھنی چاہیے، ناپ تول بھی پورا رکھنا چاہیے. واؤف المیزان، واؤف القیل والمیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی آج کے دور میں اس طرح کیسے تجارت کی جا سکتی ہے کہ معیار بھی پورا رکھا جائے، مقدار بھی پوری رکھی جائے اور پورا پورا ناپ تول رکھا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. نہیں، اللہ رب العزت نے ہم سے کبھی کسی ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا جو ہماری طاقت سے باہر ہو، جس پہ ہم عمل نہیں کر سکتے. لا نکلف نفسا الا وسعها. میرے بھائی ہیں، وہ بھی تجارت کرتے ہیں. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں بل بک کے اوپر کچھ لکھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں کہ میں کیا لکھوں. میں نے کہا یہ لکھو سچا بول پورا تول. اس نے لکھ دیا اپنی بل بک کے اوپر. تو ایک آدمی میرے سامنے بیٹھا ہوا، وہ کہتا ہے کہ اگر سچا بولنا اور پورا تولنا ہے تو پھر تجارت کا ایک ہی کرنی ہے، دکان بند کر کے گھر چلے جاؤ، پھر کام کیسے چلے گا؟ غلط بات ہے. اللہ فرماتے ہیں لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف ہی نہیں بناتے. اگر ہم نے یہ کہا ہے کہ پورا تولو اور سچ بولو تو یہ تمہاری طاقت میں ہے اور اس طرح تم کمائی کر سکتے ہو. لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ضرور کروڑوں کماؤ، اربوں کماؤ اور لوگوں کے ناجائز اکٹھے کر کے چار چار بنگلے بناؤ اور دس دس فیکٹریاں لگاؤ؟ یہ کہاں ہے؟ دنیا میں تو انسان کو میرے بھائیوں گزارا کرنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بحسب ابن آدم لقیمات یقبن صلبا، او آدم کے بیٹے تجھے تو چند لقمے کافی ہیں جو تیری کمر سیدھی رکھیں. یہ کھا کھا کر بیمار ہونا اور ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہونا، میدے کا مریض ہونا، کیا ضرورت پڑی ہے اس چیز کی؟ بحسب ابن آدم لقیمات یقبن صلبا ما ملا ابن آدم بیان شرم من بطنی، پیٹ سے بڑھ کر کوئی بری چیز نہیں ہے جسے آدم کا بیٹا بھرتا ہو، اور آدم کے بیٹے کے لیے تو چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھے. یہ بہت زیادہ کھانا اور قسم قسم کا کھانا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں یہ ہمیں مطلوب ہے؟ اس لیے ناپ تول کو پورا رکھیں اور حرام ناجائز ذرائع سے پرہیز کریں. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور ہمیشہ انصاف کی بات کریں، عدل کی بات کریں، سچ کی بات کریں، کبھی نا انصافی کی بات نہ کریں. بے شک کسی اپنے کے خلاف پڑتی ہو، کسی دشمن کے حق میں جاتی ہو، کوئی بھی صورتحال ہو، عدل اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے چاہیے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، کسی کے خلاف پڑتی ہو، اپنا قریبی کیوں نہ ہو، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے خلاف بھی کیوں نہ پڑتی ہو، پھر بھی انسان کو حق اور انصاف کی بات کرنی چاہیے، اپنے خلاف بھی کیوں نہ پڑتی ہو اور کسی دشمن کو کیوں نہ فائدہ ہوتا ہو، اس کے لیے بھی انسان کو سچی اور انصاف والی بات کرنی چاہیے. انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کرو. اللہ کے ساتھ جو عہد کیا ہے کہ تیرے دین کی پابندی کریں گے، تیرے احکام کو بجا لائیں گے، تیرے دین کو نافذ کریں گے، تیری شریعت کو قائم کریں گے، یہ اللہ کے ساتھ عہد کیا تھا پاکستان کے رہنے والوں. ابھی تک وہ لوگ موجود ہیں جو ہجرت کر کے اس پاکستان میں آئے تھے اور جنہوں نے یہ نعرے لگائے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور انہوں نے وہ باتیں سنی تھی لیڈروں کی کہ ہم پاکستان اس لیے بنا رہے ہیں کہ یہ دنیا کے لیے ایک تجربہ گاہ ہوگی کہ جہاں اسلام کا نفاذ کیا جائے گا، شریعت اسلامیہ کا قانون چلایا جائے گا تاکہ اس کو دیکھ لوگ بھی اس شریعت کے اوپر عمل کریں. لیکن یہ وعدہ پورا نہیں کیا. اللہ فرماتے ہیں وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کرو. اور جب کوئی اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کرتا تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. حدیث میں آتا ہے کہ جب لوگ اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑ دیتے ہیں، تو پھر اس کی سزا یہ ملتی ہے کہ ان کے اوپر مہنگائی مسلط ہو جاتی ہے. بالسنین وشدت المعونتی وجور السلطان، بادشاہوں کا ظلم اور زیادتی اور حالات کی تنگی اور جبر، مہنگائی اور دشمن جو ہے وہ مسلط کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ دشمن جو ہے وہ اس سرزمین کا بعض حصہ چھین لیتا ہے جو ان کو ملی ہوئی ہوتی ہے. ہمارے ساتھ یہی المیہ ہوا کہ ہم نے اس ملک کے اندر اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے علاقے ہم سے چھن گئے، آدھا ملک ہم سے نکل گیا، ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور ٹوٹ کر ایک بازو الگ ہو گیا، علیحدہ ہو گیا. اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کیا تھا. آج بھی اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے کہ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو، اگر یہ چاہتے ہو کہ یہ مہنگائی ختم ہو جائے، یہ بادشاہوں کا ظلم ختم ہو جائے اور یہ دشمن کے ہاتھ میں گئے ہوئے علاقے واپس آ جائیں، تو اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھی پورا کرنا ہے اور بندوں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھی پورا کرنا ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، دوسرے مقام پہ فرمایا وعدہ پورا کیا کرو، اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اس وعدے کے بارے میں پرسش ہونی ہے۔ انسان وعدہ کرتا ہے اور وعدہ کر کے اس کی پرواہ نہیں کرتا، یہ منافق کا کام ہے۔ مومن ہوتا ہے وہ وعدہ پورا کرتا ہے، اور یہ منافق ہوتا ہے۔ اذا وعد اخلف واذا عاد غدر، جب کوئی معاہدہ کر لے تو اس کی بھی پابندی نہیں کرتا، عہد کر کے توڑ دیتا ہے اور وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، یہ منافق ہوتا ہے، یہ مومن کا کام نہیں۔ مومن وعدہ پورا کرتا ہے۔ واوفوا بالعہد، وعدہ پورا کرو۔ ذالکم وصاکم به لعلکم تذکرون، یہ اللہ نے تمہیں وصیت فرمائی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه، اللہ تعالی فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان کر کے بتائیں، ھذا صراطی مستقیما، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، یہ ہے میرا سیدھا راستہ۔ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، اس سیدھے راستے کے اوپر چلو، اسی راستے کے اوپر چلے آؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت مثال بیان فرماتے ہیں صراط مستقیم کی، ان اللہ ضرب مثلا صراطا مستقیما، اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی مثال بیان فرمائی ہے۔ ایک راستہ ہے سیدھا، اور اس راستے کے سرے پر ایک بلانے والا ہے جو لوگوں کو بلا بلا کے کہہ رہا ہے، یا ایہا الناس ہلمو الی الصراط، لوگوں آؤ سیدھے راستے کی طرف، لوگوں آؤ سیدھے راستے کی طرف، اس سیدھے راستے کی طرف آؤ، اس پہ چلو۔ بلا توجہ، نہ تفرقوں میں پڑو، نہ اس سے ہٹ کر کسی اور راستے کے اوپر چلو، اسی سیدھے راستے کے اوپر چلے آؤ، اور اس راستے کے دونوں طرف بہت اونچی اونچی دیواریں ہیں، اور ان دیواروں کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازے ہیں، اور ان دروازوں کے اوپر پردے لٹک رہے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کی تفصیل بیان فرمائی کہ یہ راستہ سیدھا راستہ اسلام کا راستہ ہے، اور اس کے اوپر بلانے والا یہ اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب ہے، جو لوگوں کو بلا رہا ہے کہ آؤ اس سیدھے راستے کے اوپر چلے آؤ۔ اور یہ جو دونوں طرف دیواریں ہیں اور دیواروں کے اندر دروازے ہیں، یہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، یہ محارم اللہ، اللہ کی محرمات ہیں، جن سے اللہ نے روکا ہے، اور جو ان کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ اور ایک راستے کے اوپر بھی داعی ہے، جب انسان یہ چاہتا ہے کہ اس میں سے کسی پردے کو ہٹا کر حرام کے دروازے میں داخل ہو اور صراط مستقیم سے نیچے اترے، تو یہ اوپر والا داعی جو ہے، یہ اسے پکار کر کہتا ہے کہ اللہ کے بندے دروازہ نہ کھول، اگر تو اسے کھولے گا تو اس میں چلا جائے گا، اس میں داخل ہو جائے گا، اور ظاہر ہے کہ پھر صراط مستقیم سے ہٹ کر اس دروازے میں گھس کر انسان جہنم ہی میں جائے گا۔ اس لیے ایک اللہ کا داعی اوپر بھی موجود ہے، تو راستے کے اوپر کھڑا ہوا تو اللہ کا قرآن بلا رہا ہے، اور یہ جو اوپر والا داعی ہے، یہ انسان کے اندر کا ضمیر ہے، یہ انسان کے اندر کا وہ واعظ ہے جو انسان کو برائی کرتے ہوئے ٹوکتا ہے۔ ایک آدمی آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے پوچھتا ہے، یا رسول اللہ بتائیے مل اسمو، گناہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ما ہاک فی صدری کا، گناہ وہ ہوتا ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، وہ کرہتا یطلع علیہ الناس، اور تجھے یہ ناپسند ہو کہ لوگوں کے علم میں یہ بات آ جائے، لوگوں کا اس سے آگاہ ہو جانا یہ تمہیں اچھا نہ لگے، اور تیرے دل میں کھٹکے، وہ گناہ ہوتا ہے، بس اس کے قریب نہ جا۔ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ، اگرچہ فتوے دینے والے تجھے فتوے دے دیں، لیکن اس گناہ کے قریب نہ جا۔ تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کی یہ مثال بیان فرمائی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی راستے کے اوپر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ادھر ادھر کے راستوں کے اوپر مت چلو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کو مثال دے کر بیان فرمایا. حضرت جابر بیان کرتے ہیں ایک خط کھینچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا خط, فرمایا لوگوں یہ ہے اللہ کا سیدھا راستہ. اور پھر دو خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لکیریں کھینچی, دو دائیں طرف دو بائیں طرف, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یہ ہے میرا سیدھا راستہ جو جنت کی طرف جانے والا ہے اللہ کی طرف جانے والا ہے, اور یہ دو دائیں طرف یہ دو بائیں طرف جانے والے راستے یہ گمراہی کے راستے ہیں, ان کے اوپر مت چلنا. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ ان سے اعلان کروا رہا ہے, اور وہ قرآن میں یہ اعلان کر کے بتا رہے ہیں کہ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, یہ جو تفصیلات آپ نے سنی یہ ہے میرا راستہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کھینچ کر بتایا کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ جس کا داعی قرآن ہے, جس کے ہادی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور جس پر چلنے والے صحابہ کرام اور تابعین اعظام ہیں, یہ ہے سیدھا راستہ. اور یہ جو دائیں طرف دو جا رہے ہیں, جو بائیں طرف دو جا رہے ہیں, یہ چار راستے نہیں ایک ہی راستہ ہے محمدی راستہ, چار نہیں ایک ہی راستہ ہے, چار مذاہب نہیں ایک ہی مذہب ہے, چار مسلک نہیں ایک ہی مسلک ہے, چار راستے نہیں ایک ہی راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل, اس راستے کے اوپر چلو اور اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر کی دوسری پگڈنڈیوں اور راہوں کے اوپر نہ نکلو. فتفرق بكم عن سبیلی, کہ یہ اللہ کے راستے سے تمہیں بھٹکا دیں گے, یہ اللہ کے راستے سے تمہیں ہٹا دیں گے, اور ظاہر ہے کہ اللہ کے راستے کو چھوڑ کر پھر تم جہنم کی طرف چلے جاؤ گے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرے بھائیوں جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں, یہ تفصیل آپ نے سنی کہ تفرقہ کرنا, راست کو چھوڑ کر ادھر ادھر کے راستوں پر نکلنا, یہ بھی اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے, یہ اللہ کی وصیت ہے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون, اللہ کے غضب سے بچو, دنیا کی ناکامی آخرت کی تباہی سے بچو, یہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت فرما رہے ہیں. اور ایک دو حدیثیں سنا کر بس بات ختم کرتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ایاکم والظلم, ایک دوسرے پر ظلم زیادتی کرنے سے بچو, ایک دوسرے پر ظلم زیادتی کرنے سے بچو. یہ ظلم زیادتی قیامت کے دن تاریکیاں بن کے آئے گی, الظلم ظلمات یوم القیامہ, اندھیرے بن کے آئے گا قیامت کے دن. کسی انسان کو دوسرے پر ظلم نہیں کرنا چاہیے, ظلم زیادتی نہیں کرنی چاہیے. یہ بھی ظلم اور زیادتی ہے کہ انسان کسی کی دوسرے کی عزت کو پامال کرے, دوسرے کو بدنام کرے, اس کی عزت کو بٹا لگائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کے متعلق کوئی بات کہتا ہے اسے بدنام کرنے کے لیے, اس پر کوئی الزام لگاتا ہے, فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے یہ ذمے لے رکھا ہے کہ قیامت کے دن اسکنہ اللہ ردغت الخبال حتی یخرج مما قال, کہ اس کو اس مقام پر رکھیں گے جو کسی پر الزام لگاتا ہے, کسی پر اتہام لگاتا ہے, کسی کو بدنام کرتا ہے. اللہ نے یہ ذمے لے رکھا ہے کہ میں قیامت کے دن اس کو جہنم کے اس مقام پہ رکھوں گا جہاں سارے جہنمیوں کا گند, ان کا لہو, ان کا پخانہ اور پیشاب اکٹھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو وہاں رکھیں گے حتی یخرج مما قال, جب تک کہ وہ اس الزام کو ثابت نہیں کر سکتا. ہم نے بڑا آسان سمجھ رکھا ہے کسی کا یوں کسی پر الزام لگا کے اس کی عزت خاک میں ملا دی, اس کو بدنام کر دیا, ہم کہتے ہیں کہ کیا ہوا. نہیں میرے بھائیو, ایاکم, اس سے بچو کہ کسی پر ظلم کرو, کسی پر زیادتی کرو. یہ ظلم زیادتی کرنے والے قیامت کے دن آئیں گے کہ لوگ ان کی نیکیاں لے کے چلے جائیں گے, لوگ ان کی نیکیاں لے کے چلے جائیں گے, اور یہ لوگوں کے گناہ اٹھا کے جہنم میں چلے جائیں گے. اس لیے ظلم زیادتی سے بچنا چاہیے. اور اسی طرح ایاکم والکذب, جھوٹ سے بچو, یہ جھوٹ بھی بڑا گناہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بچو. آج ہماری مجلسوں کے اندر جھوٹ چلتا ہے اور آدمی جھوٹ بولتا ہے اور وہ جھوٹ پھیل جاتا ہے. آج کل وسائل ہی ایسے ہیں, بڑی تیزی کے ساتھ بات پھیل جاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ فرشتے اس کے سر کے اوپر کھڑے ہیں اور لوہے کے انکڑے ان کے ہاتھ میں ہیں, اور اس کے جبڑے میں ڈال کر اس کا جبڑا چیر دیتے ہیں, اس کے نتھنے میں ڈال کر اس کا نتھنا چیر دیتے ہیں, آنکھوں میں ڈال کر اس کی آنکھیں چیر دیتے ہیں, پیچھے گدی تک چیرتے ہیں, اور پھر دوسری طرف چلے جاتے ہیں، اسی طرح جبڑا نتھنے اور آنکھیں چیرتے ہیں، پھر اس طرف آ جاتے ہیں، تو یہ سارا کچھ صحیح ہو چکا ہوتا ہے۔ میں پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو جھوٹ بولتا ہے اور اس کا جھوٹ ساری دنیا میں پھیل جاتا ہے، جھوٹی افواہ پھیلاتا ہے، جھوٹا الزام لگاتا ہے، جھوٹی بات کہتا ہے اور دنیا کے اندر یہ بات پھیل جاتی ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کو یہ سزا دی جا رہی ہے، جھوٹ سے بچو۔ وَإِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل سے بچو، بخل یہ بہت بری چیز ہے۔ اِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ، کہ انسان لینا تو چاہتا ہے لیکن دینے کے لیے تیار نہیں، لینے کے لیے تو بہت جھگڑے گا بھی، پریشر بھی ڈالتا ہے، مقدمے بھی لڑتا ہے اور ادھر ادھر بھاگ دوڑ بھی کرتا ہے کہ میرا حق مجھے ملنا چاہیے، لیکن جب دینے کا وقت آتا ہے تو دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ جو نفسیات ہے، شوق کی نفسیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بچو۔ یہ شوق کی نفسیات وہ ہے جس نے پہلے لوگوں کو تباہ کر دیا، اسی نے ان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ انہوں نے رشتے ناطے توڑ دیے اور انہوں نے ظلم زیادتیاں کی، انہوں نے بخل کیا، اور تمہارے اندر بھی یہی کچھ ہونے والا ہے۔ اس لیے اس شح سے بچو، ایاکم والشحا۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والغلوب، غلوب سے بچو، حد سے تجاوز کرنے سے بچو۔ دین کے معاملات کے اندر جہاں شریعت نے رکھا ہے، جو حد قائم کر دی ہے، جس مسئلے کی جو سطح ہے، اس کو اسی کے اوپر رہنے دو، اس سے تجاوز کر کے اس کو آگے بڑھا دینا، اس میں اور زیادہ شدت پیدا کر دینا، یہ غلوب ہے۔ دین کے اندر غلوب کرنا یہ تباہی کا راستہ ہے۔ یاکم والغلوب فإن الغلوب أهلك من كان قبلكم۔ اندازہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر اٹھائے چنے کے دانے کے برابر، فرمایا لوگو جمرے کو مارنے کے لیے اتنے بڑے بڑے کنکر ہونے چاہیے، بڑے بڑے اٹھا کے نہ مارو، وگرنہ تم غلوب کا ارتکاب کرو گے، اور یہ غلوب وہ چیز ہے جس نے پہلوں کو ہلاک کیا اور یہ تمہیں بھی ہلاک کر دے گا۔ دینی مسائل کے اندر وہیں رہنا چاہیے جہاں شریعت نے رکھا ہے، اپنے پاس سے کسی مسئلے کے اندر شدت پیدا کر دینا یہ بھی جائز نہیں ہے، اور اس میں مداہنت پیدا کر کے اس کو نرم کر دینا، یہ مداہنت اور یہ جفا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حدود کے اوپر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محارم سے، بس محارم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو محارم اللہ رب العزت نے حرام کیے ہیں ان سے پرہیز کیجئے، ان سے بچیے۔ ایک حدیث سنا کر بات ختم کر رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اندر کچھ لوگ آنے والے ہیں، میری امت کے اندر کچھ لوگ آنے والے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوں گے، اللہ اکبر، جو کہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ میں ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤں، میں ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤں، میں ان میں داخل نہ ہو جاؤں اور مجھے پتہ ہی نہ ہو، صف ہم لنا جلی ہم لنا، یا رسول اللہ بتائیے، یا رسول اللہ ان کی وضاحت کیجئے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، ہم من جلدتکم، یہ تمہیں میں سے ہیں، تمہارے بھائی بند ہیں، تمہاری بولی بولتے ہیں، یا خزون من اللیل کما تاخذون۔ ان الفاظ پر غور کیجئے کہ یہ راتوں کو تہجدیں بھی پڑھتے ہیں جیسے تم پڑھتے ہو، لیکن یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ کس لیے؟ انہم اذا خلو بمحارم اللہ انتاکوا، ان کا وصف یہ ہے کہ جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، علیحدگی میں جب انہیں موقع ملتا ہے تو حرام کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ کی محرمات کو پامال کرتے ہیں، اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی حدود کی حفاظت کرنے والا بنائے اور ان کے اوپر قائم رہنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔